أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
یہ سورہ بقرہ کی تین آیات ہیں، آیت نمبر 180، 181 اور 182. رمضان المبارک سے قبل جو آخری درس ہوا تھا اس میں وصیت کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی تمہید پڑھی تھی کہ وصیت کی کیا اہمیت ہے. ان تین آیات میں مختصر اجمالی اور ابتدائی مسائل کو بیان کیا گیا ہے. مختصر اور اجمالی اس لیے کہ تفصیلی احکامات اور تفصیلی آیات اس مسئلے کے بارے میں ہمیں سورہ نساء میں ملیں گی، اس لیے ان تین آیات کو اور ان تین آیات میں جو مسائل ہیں ان کو ہم نے مختصر اور اجمالی کہا. مختصر اس لیے کہ یہ اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں وہاں سورہ نساء میں اور قرآن میں بعض دوسرے مقامات پہ ملے گی، اور اجمالی بھی اس لیے کہ یہاں پہ اجمالی طور پہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وصیت کا معاملہ کیا ہے اور وصیت کرنا فرض ہے اور یہ ضروری قرار دی گئی ہے. اور ابتدائی طور پہ ہم نے اس لیے کہا کہ یہ وہ آیات ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، اور سورہ نساء میں جو آیات ہیں وہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اس لیے ان آیات کو اور ان مسائل کو ہم نے ابتدائی کہہ کر یاد کیا ہے یا پکارا ہے اور یا کہا ہے. ان تین آیات میں وصیت کے معاملے کو بیان کیا گیا. تو آغاز ہوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. کتبہ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اپنے دروس میں کہ قرآن میں کتبہ جہاں بھی آتا ہے اس کا معنی ہے ای فربا، یعنی فرض کیا گیا. تو کتبہ علیکم، تم لوگوں پہ فرض کیا گیا. کیا چیز فرض کی گئی؟ وہ یہ ہے الوصیہ، یعنی وصیت. لیکن کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے سامنے حاضر ہو اس کی موت. اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک پر، الموت، موت، یعنی جب موت کا وقت آئے تو اس وقت وصیت کرنی تم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. ان ترک، اگر چھوڑے، خیر، مال. یہاں پہ خیر سے مراد مال ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کی دوسری آیات بھی اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالی نے مال کو خیر کہا ہے. ان ترک خیر، تو کیا چیز فرض کی گئی؟ وہ ہے الوصیہ، وصیت کرنا. للوالدین، ماں باپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر اقربین، رشتہ داروں کے لیے. والدین کا معاملہ اور رشتہ داروں کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہ کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عمدگی اور بھلائی کے ساتھ، کسی فریق پہ زیادتی نہ ہو. اور یہ چیز حقاً علی المتقین حق ہے، یعنی لازم ہے، واجب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی اللہ سے ڈرنے والے کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلا جو لفظ اس آیت میں ہم نے پڑھا وہ ہے کتبہ، اور کتبہ کا معنی ہے ای فرض، یعنی فرض کیا گیا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الوصیہ کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ ظاہری اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس کے لیے کتبہ بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا. یا اگلی آیات میں جو ارشاد ہم پڑھتے ہیں کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو بدلہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی مذکر ہے، اور سمعہ میں جو ہا ہے یہ بھی مذکر ہے، جبکہ الوصیہ مؤنث ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر الوصیہ کا جو لفظ ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ الوصیہ کا جو اصل ہے وہ مراد ہے، اور وصیہ کا جو اصل جس مادے سے وصیہ بنا اور نکلا ہے وہ ہے ایصاء، حمزہ یا صاد، اس کے بعد پھر الف اور حمزہ، ایصاء اس کا معنی ہے وصیت، اور اسی سے الوصیہ بنا ہے، اور یہ وصیہ ایصاء کا اسم ہے، ایصاء کا اسم ہے الوصیہ. تو اصل کے اعتبار سے یہاں پہ لفظ کتبہ مذکر استعمال کیا گیا، اور اگلی آیت نمبر 181 میں سمعہ میں اور بدلہ دونوں میں ضمیر مذکر کی استعمال کی گئی. وصیہ کہتے ہیں وصیت کو، اور وصیت کو یا جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے اس کو موصی بہ بھی کہتے ہیں، موصی بہ، جس چیز کی وصیت کی جائے اس کو وصیت بھی کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں وصیہ یا الوصیہ، اردو میں ہم کہتے ہیں وصیت، اور اس کو عربی ہی میں یا فقی اصطلاح میں موصی بہ بھی کہتے ہیں. اور جو شخص وصیت کرتا ہے، جو شخص وصیت کرتا ہے اس کو موس یا موصی کہتے ہیں، وصیت کرنے والا، موصن یہ اسم فاعل ہے جس نے وصیت کی. اور جس شخص کے لیے یا جس فریق کے لیے وصیت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصالہ، موصالہ یعنی اس کے لیے وصیت کی گئی. تو عیسیٰ سے یہ بنا ہے، اوصا یوصی عیسیٰ ان باب افعال سے وصیت کرنا، اور وصیت کا لفظی معنی ہے نصیحت کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اور وصیت تعلیم اور تلقین کو بھی کہتے ہیں، کسی کو بتانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو نصیحت کرنا، یعنی نصیحت، تعلیم، تلقین، ترغیب. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مرتے ہوئے ہی کسی کو نصیحت کرے، بلکہ زندگی میں بھی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس کو بھی وصیت کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی جو ہم نے اپنے دروس میں کئی مرتبہ پڑھی ہے، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہ عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، یعنی مجھے نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ لا تغضب، غصے سے بچو. اس حدیث میں جو لفظ ہے جو ہماری اس بات کی تقویت کے لیے بطور شاہد کے ہم نے لیا اس حدیث سے، وہ ہے اوصنی. اور اسی طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے گہرے دوست، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی نصیحت کی. اور یہ حدیث بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. ان تین باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہر مہینے ایام بیت کے تین روزے، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سونا، اور تیسری چیز نماز چاشت پڑھنا. تو بہرحال یہاں پہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا حبیب کہا ہے، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وصیت کا یہ مادہ ہے جو مختلف پرانی آیات میں اور مختلف احادیث میں موجود ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ تعلیم, تلقین, ترغیب وغیرہ. اور فقہا کی اصطلاح میں یا عرف عام میں وصیت سے مراد وہ احکامات ہیں یا وہ باتیں ہیں جن کی تلقین کوئی مرنے والا کرتا ہے, کہ اس کو جب یہ علم ہوتا ہے یا اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں تو وصیت کرتا ہے کہ فلاں چیز کا خیال کرنا, فلاں کو فلاں چیز دینا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. اور اسی طریقے پہ کوئی زندہ شخص اپنی زندگی میں بھی کسی چیز کی وصیت کر سکتا ہے, جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا. تو یہ تین آیات ہیں جن میں وصیت کے احکامات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا, اور اس کی تفصیل ہمیں سورہ نساء میں ملے گی. وہاں پہ آیت نمبر 7 میں, آیت نمبر 11 میں, آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب. اور اسی طریقے پہ اگلی آیات میں ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اور اس کے بعد والی طویل آیت. ان آیات میں تفصیل سے تمام رشتہ داروں کے لیے جو جو حصے ان کے ہیں وہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیے ہیں. تو ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہاں پہ مال کو خیر کہا گیا, اور اسی طریقے پہ قرآن میں بعض اور مقامات پر بھی مال کو خیر کہا گیا. مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. تو جب وہ کسی عالم کو یا اہل اللہ میں سے کسی کو یا کسی دیندار آدمی کو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مالدار ہے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے یا اللہ والا ہے یا عالم دین ہے, اس کا کیا کام ہے کہ یہ پیسے کمائے یا پیسے جمع کرے یا اچھے کپڑے پہنے یا اچھی گاڑی میں گھومے پھرے. یعنی عام طور پہ یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو عالم ہو یا استاد ہو یا خطیب ہو یا امام ہو یا کوئی ذمہ دار آدمی ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ پھٹے پرانے ہوئے کپڑے ہوں, اور وہ مسجد والوں اور اپنے شاگردوں کی کمائی پہ وہ پلے, انہیں سے وہ بھیک مانگتا رہے, اور انہیں کے سامنے وہ دست سوال اپنا پھیلاتا رہے اور دراز کرتا رہے. جب کسی عالم کو, استاد کو اور بزرگ کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے اور اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے, تو اس چیز کو وہ عیب سمجھتے ہیں, اور اس چیز کو وہ علم کے خلاف سمجھتے ہیں, اور اس چیز کو وہ عمل اور تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدینہ میں, بلکہ مکے کی زندگی ہی سے آپ دیکھ لیجئے, اور اسی طریقے پہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنی ساری مالداری دین کے لیے چھوڑی, بعد میں اللہ نے ان کو بہت نوازا. یہ سیدنا زبیر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, ان کا جو مال تھا وہ ارب ہا روپیوں سے بھی زیادہ نقدی کی شکل میں موجود رہتا تھا, اور ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے. اب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں, اب اگر مال رکھنا عیب ہے اور برائی ہے تو خرچ کرنے کی فضیلت قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ خرچ تو اس صورت میں ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا, جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا آپ خرچ کریں گے؟ اللہ کیوں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک روپیہ اگر آپ تم دو گے, ایک ریال اگر دو گے, وہ 700 سے زیادہ اللہ بڑھا چڑھا کے تمہیں اس کا اجر اور ثواب دے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. انفاق فی سبیل اللہ, قرآن کا آغاز ہی مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون, قرآن کا آغاز مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ. اور اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مالدار ہو, بلکہ انسان کے پاس مال ہو. تو مال جمع کرنا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنا بشرطے کہ وہ غیر سودی ہو, اور خوب پیسہ کمانا بشرطے کہ وہ حلال ہو, یہ چیز حلال ہے, جائز ہے, مباح ہے. بلکہ فرمایا کہ اچھے آدمی کے ہاتھ میں مال کا رہنا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے, اور وہ تو حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پہ دیکھے. اور وہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے, اچھا پہنیے, اچھا اوڑھیے, فضول خرچی نہ ہو, اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے. تو انفاق فی سبیل اللہ ہی کی وجہ سے مال کو اللہ نے قرآن میں جہاں فتنہ کہا کہ اگر برا مال ہے برے ہاتھ میں ہے تو فتنہ ہے، اور اگر حلال مال ہے اچھے ہاتھ میں ہے تو خیر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات کی آٹھویں آیت میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 اور 273 میں تین مرتبہ اللہ نے مال کو خیر کہا ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ، تو مال خیر ہے، جس طرح یہاں فرمایا کہ مال خیر ہے بشرطے کہ صاحب خیر کے ہاتھ میں ہو اور حلال اور مباح طریقے پہ ہو. احکامات وصیت کے بارے میں یہاں پہلی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت نمبر 180 میں والدین اور اقرباء یعنی رشتہ داروں کے لیے وصیت کے بیان کو یہاں اللہ تعالی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کسی حد تک، اور اس کی جو اصل تفصیل ہے وہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی اس کو وہاں بیان کرے گا. یہاں پہ ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے یہ کہہ کر کہ جب سورہ نساء کی وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں وصیت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو ان آیات نے اس آیت کو یا ان تین آیات کو منسوخ قرار دے دیا، اور یہی جملہ بلکہ یہی رائے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے صحیح بخاری میں. ان کے بارے میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں یعنی شروع اسلام میں جب تفصیلی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ تین آیات نازل ہوئی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کان المال للولد والوصية للوالدين، شروع میں یہی تھا جس طریقے پہ اس آیت میں ہے. فنسخ اللہ من ذلك ما احب، بعد میں اللہ تعالی نے اس چیز کو منسوخ قرار دے دیا. اصل میں ناسخ و منسوخ کے مسئلے کو جب ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے ناسخ و منسوخ کے کئی مفہوموں کو اور کئی معانی کو بیان کیا تھا. تو جمہور علماء اور مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ ان تین آیات کو اور ان کے احکامات کو سورہ نساء کی بعد والی آیات نے منسوخ قرار دے دیا، لیکن ایک رائے یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان آیات کو ہم منسوخ مانیں ہم یہ اس چیز کو یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اور ان آیات میں اجمالی طور پہ اس مسئلے کو بیان کیا گیا اور سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ مسائل کو بیان کر دیا گیا. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وصیت کرنی ضروری ہے، فرض ہے، اور وہاں پہ صرف اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے اس چیز کی کہ اس نے رشتہ داروں کے فلا فلا حقوق بیان کر دیے. تو ان دونوں مقامات پہ ان آیات میں اگر تطبیق ہو جائے تو پھر اس چیز کی طرح اس چیز کی کوئی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ہم لا محالہ ان تین آیات کو منسوخ قرار دیں، بلکہ ان کو منسوخ قرار دیے بغیر بھی بات بن سکتی ہے. واللہ اعلم. وصیت کی اقسام کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے ارشاد فرمایا، ایک وصیت تو وہ ہوتی ہے جس کو وصیت واجبہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وصیت واجب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مثلا زکوٰۃ ہے، کسی آدمی نے اپنی طرف سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اس پہ اگر آخری وقت اس کا آ گیا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس کی وصیت کرے کہ بھائی میں نے اتنے سال اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، میرے مرنے کے بعد زکوٰۃ تم لوگ ادا کر دینا. یا اس آدمی کے پاس کسی نے کوئی امانت وغیرہ رکھوائی تھی، اس کی بھی یہ وصیت کرے کہ دیکھو میرے پاس فلاں فلاں آدمی کی فلاں فلاں امانت ہے، یہ میرے مرنے کے بعد تم اس آدمی کو واپس لوٹا دو، یا میں نے کسی سے قرض لیا ہے، وہ قرض کی ادائیگی بھی میرے ذمہ واجب ہے اور میں ادا نہیں کر سکا، اس لیے میرے رشتہ دار اور وارث جتنے بھی ہیں یہ قرض ادا کریں. اور اگر بالفرض اس نے وصیت نہیں کی اور وصیت نہ کرنے کے باوجود لوگوں نے آ کر یہ کہا، اور اگر وہ بات درست ہو، سچ ہو، کہ مرنے والے کے ذمے ہمارا اتنا اتنا قرضہ تھا، تو رشتہ داروں پہ، گھر والوں پہ، وارثوں پہ واجب ہے کہ وہ قرض ادا کریں، بشرطے کہ اس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سچ ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی کو اگر جو کچھ وہ مانگے دیا جائے تو پھر جھوٹے لوگ آ کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ وصیت واجب ہے. اسی طرح اگر اس نے روزہ نہیں رکھے، اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس نے روزے نہیں رکھے، تو وصیت کرے کہ میرے روزوں کے اتنے مہینوں کے اتنے روزے یا اتنے سالوں کے میرے روزے باقی ہیں، تاکہ رشتہ دار ان روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں. تو جو چیزیں اس کے ذمہ واجب ہیں، فرض ہیں، ضروری ہیں، اللہ کے حقوق میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، ان کی وصیت تو بہرحال واجب ہے. اور دوسری وصیت وہ ہے مستحب، کسی بھی نیک کام کی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں نیک اور خیر کا کام کیا جائے، اس چیز کی وصیت یہ شخص بہرحال کر سکتا ہے. اور عام وصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جائز کام کی وصیت کریں، کوئی بھی کام ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو. اور چوتھی قسم ہے اس وصیت کی کہ وصیت کرنے والے نے کسی چیز کی وصیت کی ہے لیکن وہ کام ناجائز ہے، حرام کام ہے، کسی گناہ کی وصیت کی ہے. کہ جس طریقے پہ لطائف میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹوں نے ان کے انتقال کے موقع پہ علماء کو وعظ اور نصیحت کے لیے بلایا، اور ڈھول باجوں والوں کو گانے بجانے کے لیے بلایا. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا، ایک طرف خیر کا کام کر رہے ہو اور دوسری طرف برا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد صاحب دونوں کام پسند کرتے تھے، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، اور گانے بجانے والوں سے بھی ان کی دوستی تھی، فلمیں بھی دیکھتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو دونوں ہی سال ثواب پہنچے. وہ یہ نہ کہ میرے بیٹوں نے ادھورا کام کیا، اور ہمارے والد صاحب نے کہا بھی تھا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر کسی مولوی، کسی دیندار آدمی کو بلاؤ گے تو میرے ان دوستوں کو مت بھولنا جو دوسرے دوست ہیں. تو یہ چیز بہرحال ناجائز ہے اور حرام ہے، اس لیے کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، کسی کی بات نہیں مانی جاتی، کسی کی وصیت پہ عمل نہیں کیا جاتا. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے، یا کوئی دادا، دادی، نانا، نانی، والدہ وغیرہ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں قبر پہ چادر چڑھانا، یا فلاں مزار یا دربار پہ جا کے اتنے چندہ یا نذرانہ دینا، یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، گیارہویں پکانا، یا محرم میں جو اور بدعات ہوتی ہیں، یا اور کسی بھی قسم کا شرک یا بدعت، اس قسم کی وصیت پر عمل کرنا بجائے خود ایک سنگین جرم ہے. تو ہر وہ وصیت جس میں گناہ ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا جو وصیت جائز ہو. اور ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر شخص کو اپنی وصیت اپنی زندگی ہی میں تیار کر لینی چاہیے اور اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ کئی معاملات اور کئی چیزیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا علم ہماری بیوی کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوستوں کو نہیں ہوتا. تو بالفرض اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے نام کوئی زمین کا حصہ ہو، دکان ہو، فیکٹری میں اس کا حصہ ہو، یا کاروبار میں کسی کے ساتھ شراکت ہو، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو، پیسوں کا لین دین ہو، جس کا بیوی کو، اولاد کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو علم نہ ہو، اس طریقے سے گویا کہ یہ وارث ایک بہت بڑے خیر سے محروم رہ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ذمے کسی چیز کی ادائیگی ہو، اس ادائیگی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس مرنے والے کو قبر میں عذاب ہوتا رہے. تو یہ چیز ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار رکھے، اس لیے کہ انسان سفر میں ہے، حضر میں ہے، آنے جانے میں مشغول رہتا ہے، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آئے اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے ہاں چلا جائے. تو ایسے عالم میں انسان کی حاضری ہو کہ وہ لوگوں کی ذمہ داریوں سے یعنی وہ لدا ہوا ہو، یہ چیز مناسب نہیں ہے. خود انسان کے لیے یہ چیز سلام جائز نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی وصیت تیار کیے رکھے. یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ما حقتم رئم مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. یعنی اگر کوئی آدمی، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس کی وصیت کرنے ضروری ہے، اور کون ایسا شخص ہے کہ جس کے معاملات لوگوں سے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کم ہوں زیادہ ہوں. اس لیے فرمایا کہ جب تم کہیں جاؤ، دو رات کا سفر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا وصیت نامہ تمہارے پاس ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک الا وعندی وصیت. جب سے میں نے یہ سنا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی تلقین کی، اس کے بعد سے ہمیشہ میں اپنے ساتھ وصیت نامہ رکھتا ہوں. تو اس چیز کو ہم اچھی طرح جان لیں کہ وصیت کے بارے میں یہ احکامات نہایت ہی ضروری ہیں. ہم ان احکامات کو خود بھی سمجھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک بھی ان احکامات کو پہنچائیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ وصیت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کر دیا ہے کہ رشتہ داروں میں کون کون سے رشتہ دار کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. اس لیے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جب اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا تو وہ رشتہ دار اور وہ لوگ کے جن کے حقوق اور جن کے حصے بیان ہو گئے، ان کے لیے کسی وصیت وغیرہ کی ضرورت قطعا نہیں ہے. اسی لیے ترمذی میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس لیے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا اب مناسب نہیں ہے، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. یعنی مرنے والا اپنے وارثوں میں سے کسی کے لیے وصیت کرے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم مر جاؤ گے اور جو کچھ تم چھوڑ کے جاؤ گے، تم وصیت کرو نہ کرو، یہ بہرحال رشتہ داروں کو ملے گا جتنا حق اللہ نے ان کا بیان کر دیا. اب اس میں وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس چیز کی وصیت کی جا سکتی ہے وہ ایک تہائی مال ہے. دو تہائی مال یہ تو ورثہ کا ہے، انسان کا جتنا مال بھی ہے اس میں دو تہائی یہ ورثہ اور رشتہ داروں کا ہے، اس کی تو وصیت کی نصیحت کی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر حال میں ان کو ملے گا. البتہ ایک تہائی مال میں انسان وصیت کر سکتا ہے ان کے لیے جن کا ذکر آیات وصیت میں نہیں ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن کے حقوق اور جن کے حصے اللہ نے بیان نہیں کیے، ان کے لیے آپ ایک تہائی مال میں سے حصہ نکال سکتے ہیں. جن کے لیے اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ان کے لیے آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا حصہ جن کا بنتا ہے اللہ نے اتنا مقرر کر دیا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اس میں آپ کمی زیادتی مت کیجیے. البتہ وہ رشتہ دار یا وہ دوست احباب، وہ قریبی لوگ جن کے لیے اللہ تعالی نے حصہ مقرر نہیں کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ ایک تہائی مال میں سے ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور اگر وہ رشتہ راضی ہوں، جتنے وارث ہیں سب رضامند ہوں، تو ان کی رضامندی سے ایک تہائی سے زیادہ مال میں سے بھی آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، یعنی کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. اور یہ ایک تہائی اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فالثلث والثلث کثیر. فرمایا تھا کہ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں عرض کیا اور اپنے مال کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تہائی مال، ایک تہائی اس کی تمہیں اجازت ہے، اور فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی کم نہیں ہے ان کے لیے جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے. اچھا، اب یہ جو وصیت کی جاتی ہے، اس وصیت کا پورا کرنا یہ رشتہ داروں پہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے پہ پورا کریں، نافذ کریں، انجام دیں اس طریقے پہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی. اور جو اس میں تبدیلی کرے گا اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہ جو ایک تہائی مال ہے اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اس میں سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اب یہ جو ایک تہائی مال ہے اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اس میں سے کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اور وصیت جو شخص کرتا ہے، میت یعنی مرنے والے کی وصیت کی تعمیل کرنا، ارشاد فرمایا کہ اس تعمیل کے بعد اس کی باقی میراث تقسیم ہوگی. اور اس چیز کو اللہ تعالی نے چار مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان کیا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصین بها او دین، من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصا بها او دین. مرنے والے پہ اگر کوئی قرض ہے، اس کے ذمے کوئی امانت وغیرہ ہے کسی کی، سب سے پہلے وہ ادا کی جائے، اور اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے اس کو فوراً نافذ کیا جائے، اس کی تعمیل کی جائے. اس کے بعد اب جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی. من بعد وصیت تو سونا بہا او دین، یہ نہیں کہ اس کی جو اس نے وصیت کی ہے دوسروں کے بارے میں اس کی کسی کو فکر نہیں، اس نے وصیت کی ہے کسی مسجد کے بارے میں، کسی دینی مدرسے کے بارے میں، یتیم خانے کے بارے میں، یا کسی اور شخص کے بارے میں، کسی غریب مسکین کے بارے میں، کسی بیوہ نادار مفلس کے بارے میں، اس کی کسی کو فکر نہیں. صرف یہ فکر ہے کہ بس جو کچھ بچ گیا ہے وراثت میں اس کو ہم سب پر تقسیم کیا جائے. فرمایا کہ نہیں، اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا جائے، جو کچھ اس نے وصیت کی ہے اس پر عمل کیا جائے، جن جن لوگوں کے بارے میں اس میں جو کچھ کہا ہے اس کو سب سے پہلے ادا کرو. اگر اس نے کہا ہے کہ میری فلاں بلڈنگ یہ وقف ہے، فلاں مکان وقف ہے، یہ اس میں صرف قرآن کی تعلیم اور درس اور تدریس ہوگی، سب سے پہلے جا کے وہ کسی امین اور کسی مخلص اور اچھے آدمی کے حوالے کیے جائے کہ یہ مکان وقف ہے قرآن کی تدریس کے لیے اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے. اگر اس نے یہ وصیت کی ہے کہ فلاں زمین کا ٹکڑا وہ اللہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف ہے، وہ ذمہ دار لوگوں کے حوالے کیا جائے. اگر اس نے وصیت کی ہے کہ اتنے پیسے فلاں مدرسے میں، یتیم خانے میں دیے جائیں، سب سے پہلے فوراً جا کے وہ پیسے دے کے واپس آؤ. تو جو جو وصیت اس نے ایک تہائی مال میں کی ہے، ان ساری وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد اب جب اس چیز سے فارغ ہو جاؤ، پھر یہ دیکھو کہ اس کے ذمے قرض وغیرہ کسی کا دینا ہے یا نہیں ہے، اس قرض کو ادا کرو. اس ادائیگی کے بعد اب جو کچھ باقی بچ جاتا ہے دو تہائی مال، اس میں سے تم آپس میں جو کچھ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تم اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہو. وصیت جو شخص کرتا ہے اور جو اس کے وارث، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں. ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کو ہو بہو اسی طریقے پہ نافذ کریں جس طریقے پہ اس نے اس کی وصیت کی ہے. فمن بدلہ، بس جس کسی نے بدلا اس وصیت کو، ہا کی ضمیر وصیت کی طرف ہے، بعدما سمعہ، بعد اس کے کہ سنا اس نے اس وصیت کو، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اور سوائے اس کے نہیں گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے جو تبدیل کرتے ہیں اس وصیت کو. اس وصیت کو جو تبدیل کرتے ہیں، گناہ ان پہ ہے، وصیت کرنے والے پہ نہیں. اور ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو ہرگز مت بھولو کہ اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والا مر گیا، اب ہماری مرضی جو کچھ ہم کریں، ہماری مرضی جس طریقے پہ ہم چاہیں، جائیداد میں اپنا اپنا حصہ لیں، اور بعض غریب مسکین رشتہ داروں کو جن کا حق بنتا ہے لیکن وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کو ان کا حق ہم نہیں دیتے، جس طرح بعض ظالم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، زندگی ہی میں بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اللہ کی وصیت کو تبدیل کرے یا جو وصیت کرنے والے کی وصیت کو تبدیل کرے اس کا گناہ اسی پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا. تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وصیت کو تبدیل کرے سوائے اس صورت کے کہ اگر کسی وصیت میں کوئی گناہ کی بات ہے تو پھر اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے, یا کسی وصیت میں کوئی ایسی بات آ گئی جس طرح اس آیت میں تو فرمایا کہ وصیت میں تم لوگ تبدیلی نہیں کر سکتے, وصیت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے اپنی وصیت میں کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا اور کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے کم دیا, یعنی اس کی وصیت کی, تو اس صورت میں تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم باہم رضامندی سے مشورہ کر کے صلح و صفائی سے اس چیز کو طے کر سکتے ہو اور اس وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہو. اس لیے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا, بلکہ اس نے جو وصیت کی ہے اگر اس وصیت میں کوئی خلاف شرع بات ہے, خلاف ضابطہ کوئی بات ہے, تو اس میں تم تبدیلی کر سکتے ہو. فمن خاف من موسن, بس اگر کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے جنفن ایک طرف کے جھکاؤ سے, او اثمن یا کسی زیادتی اور گناہ سے, فاصلح بینہم, تو وہ صلح کرا دے ان کے درمیان, ان کے رشتہ داروں وہ رسا کے درمیان, فلا اثم علی, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, ان اللہ غفور الرحیم. تو موسن یہ اسم فاعل ہے اور خافہ یا ماضی کا صیغہ ہے. یہاں پر خافہ کا معنی گمان کرنے, اندیشہ کرنے اور جاننے کے ہیں. خوف کا جو اصل معنی ہے, خوف کا اصل معنی ہی گمان کرنا, اندیشہ کرنا, توقع کرنا اور جاننا ہے. اس سے پھر اہل زبان نے اس کا ایک معنی لیا ہے ڈر, کسی چیز سے ڈر اور خوف. لیکن اس کا اصل معنی کسی چیز کا, کسی شخص سے کسی چیز کا اندیشہ ہو, توقع ہو اور کسی چیز کا علم ہو جائے, یعنی انسان جانے. تو یہ جنف, یہ مصدر سماعی ہے, جنف یجنف ضرب یضرب کے باب سے, اور اس کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے مائل ہونا, راستے سے ہٹ جانا, کسی ایک جانب جھک جانا, وصیت میں حق تلفی کرنا, یہ جنف کے معنی ہے. تو یہاں پہ اس آیت نمبر 182 میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت میں اگر کوئی گڑبڑ کی ہے, کسی رشتہ دار کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی تلقین کی ہے اور کسی دوسرے رشتہ دار کو اس کے حق سے کم کی تلقین کی ہے, تو فرمایا کہ اس وصیت کو اس طریقے پہ پورا کرو کہ سب مل بیٹھ کے صلح و صفائی سے اس بات کو طے کرو کہ شرعی طور پہ آپ کا تو اتنا حق بنتا ہے, اس سے زیادہ لینے کے آپ حقدار نہیں ہیں. مرنے والے نے لکھا ہے لیکن وہ زیادتی کی ہے اس نے, کیونکہ آپ سے اس کو محبت زیادہ تھی, آپ کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا, اس لیے اس نے آپ کے لیے دو گھر یا دو بلڈنگیں یا دو پلاٹ زیادہ لکھے ہیں, آپ کا حق نہیں بنتا ہے. اور دوسری طرف فلاں رشتہ دار, بیٹی, بیٹا, شوہر, بیوی, کوئی بھی ہو, اس سے چونکہ وہ ناراض تھا اس لیے اس نے یہ لکھا کہ اس کو فلاں چیز نہ دی جائے, سرعام یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو شرعی طور پہ اللہ نے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ کا یہ حق بنتا ہے, جو حق اللہ نے مقرر کیا وہ آپ لے لی, اور جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی وصیت جائز نہیں ہے, اس نے زیادتی کی ہے. تو آپ کیا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے اور اس وجہ سے اس کو عذاب ہو کہ اس نے وصیت میں زیادتی کی؟ آپ ہرگز پسند نہیں کرتے. اس لیے ترغیب دے کے اور اچھی باتیں کر کے اس وصیت کے اندر جو زیادتی ہے یا جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ مختصر طور پر ان تین آیات میں اللہ تعالی نے وصیت کے احکامات کو بیان کیا کہ جو حق اللہ نے رشتہ داروں کے لیے مقرر کر دیا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ایک تہائی مال میں سے آپ
کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں زندگی میں بھی آپ دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی یعنی مرنے سے پہلے بھی آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز میرے فلاں دوست کو یا فلاں بزرگ کو یا عالم دین کو یا مسجد والوں کو یا مدرسے والوں کو یتیم خانے والے یا کسی اچھے ادارے خیر کے کسی ادارے کو فلاں چیز دے دی جائے. اس میں یہاں پر جو لفظ خوف جنف اور اسم استعمال ہوا ہے اس پہ اگر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے مخلوق اور بشر کا کلام نہیں تو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں پھر ان الفاظ کے استعمال ہونے کے جو مواقع ہیں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پھر ان الفاظ کے جو سیاق و سباق ہیں یعنی اس لفظ سے پہلے کیا ہے اس لفظ کے بعد کیا ہے یا ان الفاظ کو کہاں کس موضوع میں کس مضمون میں اللہ تعالیٰ کس طریقے پہ بیان کرتا ہے یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے. ان حکمتوں کو اور ان لطائف کو اور ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں علماء کی نگرانی میں اور علماء کی سرپرستی میں اور سلف صالحین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تو انسان گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ایمان کی حلاوت سے ایمان کی مٹھاس سے اور اپنے ایمان میں اپنے عمل میں اضافے اور زیادتی سے بھی وہ اپنے آپ کو بہرور کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ تو استعمال ہوا ہے خوف کا, اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ خوف کا مشہور معنی جو عموماً استعمال ہوتا ہے وہ تو ڈر ہے, لیکن اس کا اصل معنی ڈر نہیں ہے, اس کے اصل معنی کئی ہیں جن میں ایک معنی جاننا ہے. یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کے بارے میں جان لے کہ اس نے وصیت غلط کی ہے یا کوئی شخص وصیت کرنے والے کے بارے میں اندیشہ کرے, توقع ہو, گمان ہو کہ اس نے وصیت میں زیادتی کی ہے, اس کے لیے لفظ خوف یہاں استعمال ہوا. اور اسی طریقے پہ یہاں پہ جنفن او اثمن کا جو استعمال ہوا ہے وہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں پہ جو حقوق ہیں اس کی دو قسمیں ہیں جن حقوق کا ادا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. ایک تو اللہ کے حقوق جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, ان دونوں حقوق کا صحیح طریقے پہ ادا کرنا اور کمال کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پہ ہر انسان پہ واجب ہے اور ضروری ہے. اب انسان جب ان حقوق کو ادا کرتا ہے اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں, ان حقوق کی ادائیگی میں اس انسان سے جو غفلت یا سستی ہو جاتی ہے یا بعض اوقات یہ شخص ان حقوق کو استعمال ہی نہیں کرتا, ان حقوق کو استعمال نہ کرنے کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا, تو فرمایا کہ اس صورت میں ہم جب لغت کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب اس اونٹنی کو جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چلتی ہوئی تھک ہار کے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو آثمہ کہتے ہیں. وہ اونٹنی جو اپنی غفلت کی وجہ سے اور اپنی سستی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی اس کو آثمہ کہتے ہیں, پیچھے رہ جانے والی. تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں ایسی غفلت اور سستی کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس عمل کو اسم کہتے ہیں اور اس عمل کے انجام دینے والے کو آثم کہتے ہیں, یعنی اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا یا اس حق کو کما حقہ ادا نہیں کیا جس طریقہ سے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. اور ارشاد فرمایا کہ جنف کہتے ہیں اس گناہ کو جس گناہ میں
کسی حقدار کی حق تلفی ہو, کسی حقدار کی حق تلفی ہو. اور حق تلفی اس طریقے پہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کا حق لے کر دوسرے کسی شخص کو اس کے حق سے زائد چیز دے دی جاتی ہے, جس کو جنف کہتے ہیں, یعنی حقوق کو ادا نہ کرنا, اس میں کسی قسم کی غفلت اور سستی کرنا, یہ تو اسم ہے. یعنی آپ نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا انکار کیا عملی طور پہ, یا اس میں غفلت اور سستی اور کاہلی برتی, یہ گناہ ہے. اسی طرح کسی رشتہ دار کا حق ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا, وصیت کرتے ہوئے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا, یا دنیا کی زندگی میں آپ نے اس کو اس کا حق نہیں دیا, تو فرمایا کہ یہ تو اسم ہے, یعنی یہ گناہ ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو بھی مطلق گناہ کو اسم کہتے ہیں, یعنی نافرمانی کو اسم کہتے ہیں. اور اسم اس لیے کہتے ہیں, اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. جب یہ شخص فرما برداری کرنے والوں کی فہرست سے اپنے آپ کو خارج کر دیتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے اور گناہوں والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے, تو اس کو آثم اور اس عمل کو گناہ کہتے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو, فلاں کام نہ کرو, یہ کام آپ کیجئے, فلاں کام مت کیجئے. اب اس امر میں اور اس نہیں میں, یعنی کام کرنے میں اور کام نہ کرنے میں, اگر کوئی کوتاہی سستی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو گناہ کہا جائے گا, یہ ہے اسم. اور اس عمل کا انجام دینے والا آثم ہے. لیکن اگر کسی شخص کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا, حق تلفی ہو رہی ہے. اب حق تلفی اس طریقے پہ ہوگی نا کہ ایک شخص کا حق ہے وہ آپ لے کے دوسرے حقدار کو کچھ زیادہ دے دیں گے. اس کو یہاں پہ قرآن نے اس گناہ کو اسم نہیں کہا, جبکہ اس پہ بھی اسم کی تعریف فٹ بیٹھتی ہے ایک لحاظ سے, لیکن فرمایا کہ نہیں, ہم اس کو جنف کہتے ہیں. اور اس لیے کہ اس میں ایک حقدار کو اس کے صحیح حق سے محروم کیا جا رہا ہے, جس کو حق تلفی کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اسم کو استعمال نہیں کیا, بلکہ اسم کے بجائے جنفن کو استعمال کیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کس طریقے سے قرآن ہر ایک عمل کے لیے ٹھیک ٹھاک اس لفظ کو استعمال کرتا ہے جو اس عمل کی مطابقت سے نہایت ہی موضوع ہوتا ہے. جس طریقے میں ہم اردو میں کہتے ہیں گناہ, اب گناہ کی تعریف میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں. اسی طریقے پر عربی زبان میں گناہ کے لیے ذنب بھی استعمال ہوتا ہے, معصیہ بھی استعمال ہوتا ہے, اسم بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں جنف بھی استعمال ہوا. لیکن جنفن اور اسم ان دونوں کو یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں اس لیے خاص کیا گیا کہ جب مفہوم اور معانی کے اس لطیف فرق کو ہم سمجھ جائیں گے تو قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے گا فوراً ہمارے ذہن میں یہ مفہوم آ جائے گا کہ اللہ نے جہاں گناہ کے لیے, نافرمانی کے لیے اسم کو استعمال کیا, کیوں استعمال کیا, اور جہاں ذم کو استعمال کیا وہاں ذم کیوں استعمال ہوا, جہاں صرف معصیت کا لفظ آیا وہ کیوں آیا. اور ان حقوق العباد میں اور خاص طور پہ وصیت کے معاملے میں کہ جب انسان وصیت کرتا ہے, ان تین آیات میں وصیت کے ان مختصر مسائل کو بیان کیا, تو یہاں کیوں اللہ تعالی نے اسمن سے پہلے جنفن کو استعمال کیا؟ اس لیے کہ اسمن کا موقع محل کچھ اور ہے اور اس کا معاملہ کچھ اور ہے, اور جنفن کا معاملہ کسی اور تعلق اور کسی اور عمل سے ہے. تو یہ دو چیزیں یہاں ہم نے بیان کی جن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 182 میں بیان کیا. تو یہ تین آیات تھیں کہ جن میں اجمالی طور پہ, ابتدائی طور پہ اور اختصار کے ساتھ وصیت کے ان مسائل کو اور ان احکامات کو بیان کیا. اور جیسا کہ ہم نے سمجھا اور جانا کہ تفصیل کے ساتھ یہی وہ مسائل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے. تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو تمام رشتہ داروں کو جتنے حقوق اللہ نے اور جتنے حصے بیان کیے ہیں تفصیل سے, وہاں ان کو ہم پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.